السلام على ناف فضلنا فقاب قوسين او ادنى وعلى أئمة الهدى مصابيح الدجى ولعنة الله على أعدائهم أشقى الأتقى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا مسائل ارتقاء کے سلسلے میں اب ہماری گفتگو ایک نئے عنوان پہ شروع ہونے جا رہی ہے اور جیسا کہ ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب ایک نئے عنوان پر آغاز ہوتا ہے تو ابتدا میں کچھ تمہیدی مسائل کو بیان کرنا پڑتا ہے. آج کی ہماری گفتگو اس اعتبار سے آپ کے لیے شاید زیادہ فائدہ مند ثابت نہ ہو یا محسوس ایسا ہو کہ زیادہ خاص بات بیان نہیں ہو رہی ہے، لیکن چونکہ مجھے اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ بعد میں سننے والے صاحبان ایمان ہر قسم کی علمی اور ذہنی سطح کے ہوتے ہیں، تو بعض باتیں جو حاضر مجمع کے لیے الف بے کی مانند قرار پاتی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں فقہ کا نیا نیا شوق ہوا ہو اور وہ فقہی کتابوں سے اس لیے گھبراتے ہوں کہ فقہی کتابیں جتنی بھی لکھی گئی ہیں وہ عام طور پر یہ سمجھ کے لکھی گئی ہیں کہ پڑھنے والے کی کچھ معلومات تو پہلے سے ہوگی، چنانچہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بات شروع کہاں سے ہو رہی ہے. اب ان لوگوں کی زحمتوں کا خیال کرتے ہوئے ہر مرتبہ موضوع کے آغاز میں کچھ تمہیدی اور ابتدائی باتیں بیان کرنا پڑتی ہیں، کیونکہ اسلام کی شریعت کے اعتبار سے جس عمل کو عبادت کہا جاتا ہے اس کا بیان آج سے شروع ہو رہا ہے. آج سے 3 سال پہلے جب یہ فقہ کا سلسلہ نئے سرے سے شروع ہوا تھا تو اس 3 سال کے دوران جتنے بھی مسئلے آئے یہ عبادات نہیں تھے، یہ تمہید تھی. تقلید کا مسئلہ، اشتہاد کا مسئلہ، نجاسات کا مسئلہ، مظاہرات کا مسئلہ، برتنوں کا مسئلہ، یہ اصل مسئلے ہی نہیں ہیں. اصل مسئلے عبادات کے آج سے شروع ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیں چند اہم اہم اصول بیان کر دینا پڑیں گے تقریر کے یا اس عنوان کے بالکل شروع میں. سب سے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ فقہ کی روشنی میں یا شریعت کے احکامات کی روشنی میں عبادت جسے کہا جاتا ہے. ویسے تو وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، بچے بچے کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے، لیکن احکامات شریعت میں عبادت کے خاص اور محدود اعمال کا نام ہے. ہر عمل کو عبادت نہیں کہا جاتا ہے شریعت کی روشنی میں. اب تو ہماری شروع گفتگو شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے، اور پھر عبادتوں کے بارے میں 3 یا 4 عام اصول ہیں، جنرل رول ہیں جو ہر عبادت میں اپلائی ہوں گے، ہر عبادت میں ان کی ضرورت ہے. ان 3 یا 4 اصولوں کے بغیر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم بعد میں ہر ہر جگہ ایک ہی بات کی تکرار کریں شروع میں یہ 3-4 باتیں طے کر دی جائیں. تو بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کے احکامات کی پیروی کرے. اب جو احکامات خدا نے دیے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ حکم ہے کہ جسے انجام دینا ہی ہے، چھوڑ نہیں سکتے، جس کو فقہ میں واجب کہا جاتا ہے. ایک وہ حکم ہے کہ جسے انجام دینا بہتر ہے لیکن چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک انسان کی ذمہ داری احکامات خدا کی پیروی، مگر احکامات خدا کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ حکم کے جسے انجام دینا ہی دینا ہے، چھوڑ ہی نہیں سکتے، ہمارا ہمیں اسلام نے اختیار ہی نہیں دیا، اس کا نام ہے واجب، اور ایک وہ حکم خدا ہے کہ اس کو انجام دیں تو بہتر ہے، فضیلت ہے، ثواب ہے، دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں، اور سب سے بڑی چیز ورضوان من اللہ اکبر، پروردگار کی خوشنودی حاصل ہوتی، لیکن اگر ہم اسے چھوڑ بھی دیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، اس کا نام ہے مستحب۔ دیکھیے بہت ہی معمولی بات ہو گئی، لیکن کیا کیا جائے، جب عبادات کی بحث ہے تو یہیں سے بات شروع کرنا پڑتی ہے۔ اب احکامات خدا جتنے بھی ہیں ان کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یا واجب ہوں گے جیسے نماز کا پڑھنا یا روزے کا رکھنا یا سلام کا جواب دینا، یا مستحب ہوں گے جیسے سنتی نمازیں پڑھنا یا تلاوت قرآن کرنا یا کربلا محلہ کی زیارت کو جانا یا فقیر کی مدد کرنا۔ واجب ہوں یا سنت، جتنے بھی احکامات خدا ہیں ان کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض احکامات خدا کو عبادت کہا جاتا ہے، بعض کو توسلیات کہا جاتا ہے۔ احکامات خدا جتنے بھی چاہے واجب ہو یا مستحب، ان میں سے کچھ عبادت ہیں اور کچھ توسل۔ عبادت جس کی جمع عبادات، توسل جس کی جمع توسلیات۔ تو احکامات خدا کی دو قسمیں ہو گئی، یا عبادت ہے یا غیر عبادت، یعنی توسلیات۔ عبادت کا مطلب وہ حکم ہے کہ جو ہمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہوگا، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیا جائے کہ وہ حکم ہے کہ جس میں اللہ کا تصور ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جس کو ہمارے علماء آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ عبادت وہ عمل ہے جس میں قربت کی نیت کرنا لازم ہے، چاہے وہ واجبات ہوں یا مستحبات ہوں۔ ہم نماز مغرب پڑھیں، یہ بھی عبادت ہے کیونکہ اس میں نیت قربت لازم ہے، بغیر نیت کے نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اور چاہے ہم نماز شب پڑھیں، اگرچہ وہ مستحب ہے، مگر پھر بھی وہ عبادت ہے کیونکہ بغیر نیت کے نماز شب پڑھی تو وہ نماز بیکار ہے۔ تو عبادت چاہے واجب ہو یا مستحب، اس عمل کو کہا جاتا ہے فقہ کی روشنی میں کہ جس میں اللہ کا تصور ذہن میں رہنا ضروری ہے، جس کو قربت، جس کا نام قربت ہے، اللہ کا تصور ذہن میں ہو، اسی کو کہا جاتا ہے قربتاً اللہ۔ تو ہر وہ عمل جس کے اندر اللہ کا تصور ذہن میں رہنا ضروری ہے، اس کا نام ہے قربت، اس اللہ کے تصور کا نام ہے قربت، اور ہر وہ عمل کے جس میں اللہ کا تصور ضروری ہو اس کو عبادت کہتی ہے۔ اور وہ اعمال یا وہ خدا کے احکام جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کو انجام دو، یہ پابندی نہیں لگائی ہے کہ میرا تصور ضروری ہے ذہن میں، یہ پابندی نہیں لگائی ہے، بس اتنا حکم ہے کہ اس کو انجام دینا، اس کا نام ہے توسل یا توسلیات۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ان فائدوں تک پہنچاتی ہیں جس کی خاطر اللہ نے اس کو واجب کیا تھا۔ دیکھیں ہماری فقہ کا ایک مسئلہ، فقہ کا نہیں کہ اصول دین کا مسئلہ، کہ شریعت کا ہر حکم ذو مصلحت ہے، کہ ہر حکم میں کوئی نہ کوئی فائدہ۔ اب جتنے بھی احکامات خدا کے ہیں، اگر اس میں یہ شرط ہے کہ اللہ کا تصور ذہن میں رکھنا پڑے گا تو اس کو عبادت کہا جاتا ہے، اس کے بغیر وہ عمل نہیں ہو سکے گا۔ وہ احکامات کے جس میں اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرا تصور ذہن میں لے گیا، بغیر میرے تصور کے بھی یہ کام کر لو، اس کے اندر اس کام کو انجام دینے سے وہ فائدہ ہم کو ملے گا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بنایا۔ یہ تو دو قسمیں ہو گئیں کہ عبادات وہ اعمال ہیں جس میں واجب و سنت دونوں آ گئے، کہ جس میں بغیر اللہ کے تصور کے کام ہو ہی نہیں سکتا، اگر کسی نے کر لیا ہے تو وہ غلط ہے۔ اور توسلیات کے توسل اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں کام ہو جانا چاہیے، چاہے اللہ کا تصور ذہن کے اندر ہو یا نہ ہو، کام ہو جانا چاہیے۔ اچھا دونوں کی مثالیں ان معنوں میں کہ عبادات تو محدود ہیں اسلام میں، توسلیات لامحدود ہیں، ان عبادات کے علاوہ باقی جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سب توسلیات میں ہیں۔ عبادات میں کیا کیا شامل ہے؟ طہارت، طہارت سے مقصد کپڑا پاک کرنا نہیں، طہارت یعنی وضو و غسل و تیمم، یہ عبادات میں شامل ہے۔ اسی طرح نماز یہ عبادت میں شامل ہے, چاہے واجب نماز ہو یا سنت ہو یا سنت. روزہ نمبر تین روزہ, یہ بھی عبادت ہے. نمبر چار حج ہو, نمبر پانچ عمرہ ہو, نمبر چھ طواف کعبہ, یہ تینوں بھی عبادات میں شامل ہیں. نمبر سات اعتکاف, اعتکاف بھی عبادت میں شامل ہے. نمبر آٹھ زکات, نمبر نو عمر, اور نمبر دس جہاد, یہ بھی عبادت میں شامل ہے. اور نمبر گیارہ بعض حالتوں میں اس یعنی غلام کو آزاد کرنا. بس یہ گیارہ عبادتیں ہیں اسلام کے اعتبار سے, یعنی یہ گیارہ وہ عمل ہیں کہ اگر اللہ کا تصور ذہن میں نہیں ہے تو یہ عمل ہوا ہی نہیں, بالکل صفر, آپ نے کچھ کام ہی نہیں کیا. یہ جو گیارہ اعمال ہیں ان میں گیارہویں کو چھوڑتے ہوئے, کیونکہ بات کا تو بنا نہیں, باقی دس اعمال عبادت میں آ گئے. طہارت و نماز اور روزہ, روزے کے ساتھ پھر اعتکاف, اور تین چیزیں سرزمین مکہ سے متعلق, عمرہ و حج و طواف, دو چیزیں مال سے متعلق, زکات و خمس, اور زکات کے اندر زکات فطرہ بھی آ گیا. اور تیسری چیز جہاد, ان کا نام ہے واجبات و مستحبات عبادی. یہ تو گیارہ چیزیں, دس چیزیں آپ نے سنی, اس میں کچھ مستحب چیزیں ہیں, مثلا اعتکاف, مثلا عمرہ, مثلا طواف, کچھ واجب چیزیں. بہرحال ان دس چیزوں کا نام ہے عبادت, یعنی بغیر اللہ کے تصور کے ان دس میں سے جو کام بھی کیا جائے وہ بیکار. ہم ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپے خمس کے دے دیں, اللہ کا تصور نہیں ہے وہ خمس نہیں بنا, سات نہیں ستر لاکھ چکر کعبے کے لگا لیں اگر اللہ کا تصور نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو. یہ دس چیزیں ہیں جس میں اللہ کا تصور ذہن میں ہونا چاہیے عبادت. اس کے علاوہ باقی جتنے احکامات بچے, لیکن میرا سارا زور لفظ احکام پر ہے, آرڈر جو خدا کے احکامات, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں مگر وہ توسلیات ہیں. کام ہو جانا چاہیے چاہے اللہ کا تصور ہو یا نہ ہو. اسی میں آتا ہے کپڑے اور جسم کو پاک کرنا, یہ واجب ہو جاتا ہے کبھی اور کبھی یہ مستحب رہتا, لیکن اس میں اللہ کے تصور کی ضرورت نہیں. تطہیر البدن والملابس, اپنے جسم اور اپنے لباس کو پاک کرنا. اسی طرح میت کو کفن اور دفن, میت کا غسل طہارت میں آ گیا وہ عبادت, بغیر نیت کے غسل نہیں ہو سکتا. میت کی نماز وہ نماز کے مسئلے میں آ گیا, عبادت. مگر میت کو کفن پہنانا واجب تو ہے, عبادت نہیں. یعنی بغیر اللہ کے تصور کے بھی ہم میت کو کفن بنا سکتے. اسی طرح میت کو کفن کرنا عبادت نہیں, واجب ہے. دیکھیے عبادت نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں عبادت نہیں ہے مگر واجب ہے. اب اگر ہم میت کو کسی بھی نیت سے کفن کریں ہمارا عمل صحیح, تو کوئی ایسا نہیں. تو میت کے بارے میں چار واجبات میں سے دو عبادت ہیں اور دو توسلیات ہیں. اسی طریقے سے بیوی بچوں اور والدین کا نان و نقفہ دینا واجب, کوئی اگر اس عمل کو انجام نہ دے تو گناہگار ہوگا, مگر واجب عبادی نہیں ہے توسلی. اللہ کی نیت سے بھی دے سکتا اور بیوی اور بچوں کی محبت کی نیت سے بھی دے سکتا ہے, کوئی عرض نہیں. تو نان و نقفہ دینا واجبات میں سے ہے مگر واجب غیر عبادی ہے, یعنی واجب توسلی ہے, کام ہونا چاہیے چاہے اللہ کا تصور ذہن میں نہ ہو. وفا و دین, قرضے کا ادا کرنا واجب, ہم قرضہ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتے, گناہگار ہیں, لیکن واجب عبادی نہیں. ادا الامانہ, کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی اس کا واجب کرنا واجب مگر عبادت نہیں, یعنی بغیر اللہ کے تصور کے بھی امانت کو واپس کیا جا سکتا. نصف المفتشی, کسی نے آپ سے مشورہ مانگا یا تو آپ کچھ نہ بولے, اور اگر بولے تو بالکل صحیح مشورہ دیں, غلط بیانی کرنا حرام ہے اسلام. مستشیر کو یعنی مشورہ مانگنے والے کو نفس کرنا یعنی صحیح بات بتانا واجب, اگر واجب ہے غیر عبادی. اگر اللہ کا تصور بھی نہیں ہے اور ہم نے اس کو صحیح مشورہ بتایا, اس واجب کام کو کر لیا, ایسا نہیں. جس طرح نماز اگر بغیر اللہ کے تصور پہ پڑھ لی تو دوبارہ پڑھنا ہوگی, مشورہ دوبارہ نہیں دینا ہے, وہی پہلا مشورہ تو بغیر تصور خدا نے دیا لیکن صحیح دیا, واجب تو صحیح دے وہ کافی. تعلیم الاحکام, معاشرے کو واجبات کی تعلیم دینا یہ واجب, ہر ایک کے واجب ہے اپنی جگہ تعلیم الاحکام, مگر یہ واجب عبادی نہیں. اللہ کا تصور ذہن میں رکھتے بغیر بھی ہمیں طور سے بس دل جاتا ہے ہمارا, ہم تعلیم دے رہے ہیں تب بھی تو واجب سے ہم بچ جائیں گے, اگر انجام نہ دیں تو گناہگار ہوں گے, مگر اس میں اللہ کا تصور ذہن میں ضروری نہیں. وجوب التحیہ, رد التحیہ, یعنی سلام کو رد کرنا, سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے مگر ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں اللہ کا تصور, بغیر تصور خدا کے بھی آپ سلام کا جواب دے سکتے ہیں, نہ دیں تو گناہگار, اس لیے اس کو واجب کہا گیا. لیکن عبادت بھی نہیں بغیر اللہ سے تصور کے, کسی دنیاوی فائدے کے خاطر بھی اس کو جواب دینے تب بھی کوئی بات نہیں, مقصد یہی ہے کہ اس سے کوئی کام لینا ہے, کوئی فائدہ لینا ہے, تعلقات بڑھانا ہے, بہرحال کوئی بھی مقصد ہو آپ کا, آپ نے سلام کا جواب دے دیا آپ کا وہ عمل مانا جائے گا. لیکن خود اگر آپ کسی عالم کو اس لیے دے رہے ہیں کہ اس سے تعلقات کو استوار کرنا ہے غربت کے لیے نہیں, تو بیکار ہے, دوبارہ دینا پڑے گا خود. دیکھیے فرق ہے, کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو چیز عبادت ہے تو اللہ کا تصور ہونا چاہیے, نہیں. اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر توزیع المسائل میں تو اسے عبادات میں لکھا گیا مگر اصل میں وہ عبادت میں نہیں, یعنی امر بالمعروف واجب ہے, آپ کسی کو بے نمازی تو نماز پر اور روزہ خور کو روزہ رکھنے پر اور حج سر کرنے والے کو حج کی طرف ترغیب دلانا آپ کے لیے واجب, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا تصور آپ کے ذہن میں ہو. اس کے بغیر بھی اگر آپ امر بالمعروف کر رہے ہیں تو کافی ہے, کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عبادت نہیں بلکہ واجب ہے, لیکن واجب توکلی یہ کام ہونا چاہیے چاہے آپ کسی بھی نیت سے کریں. اچھا اب یہ ابھی تک تو میں نے ساری واجبات کی مثال دی, پھر مستحبات میں آ جائیے, زیادہ تفصیل میں جانا تو بیکار ہے کیونکہ لامحدود ہے, جتنے بھی دین کے احکام ہیں سوائے دس کو چھوڑ کے باقی سب توکلیات ہیں. اب جیسے تلاوت قرآن, تلاوت قرآن مستحب ہے مگر مستحب عبادی نہیں, یعنی اگر آپ بغیر اللہ کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے بھی تلاوت کریں تو آپ کی تلاوت صحیح, یہ نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ آپ کو انجام دینا پڑے گا. زیارات روضائے انبیاء اور ائمہ, انبیاء اور ائمہ کے روضوں کی زیارت کرنا دیکھیے ثواب کا عمل مگر واجب عبادی نہیں, مستحب عبادی نہیں, مستحب توکلی, بغیر اللہ کا تصور رکھے ہوئے بھی اگر آپ چلے جائیں تو کوئی بات نہیں, آپ کا عمل صحیح مانا جائے گا. لیکن عمرہ وہ بھی ایک مستحب عمل, بغیر اللہ کا تصور رکھے ہوئے آپ عمرے میں جائیں تو عمرہ بالکل غلط, جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. غرض یہ کہ خلاصہ بس یہاں پر ہم کو رک جانا, غرض یہ کہ ہر وہ عمل جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم کو ماننا ہے, لیکن اگر اللہ نے حکم دینے کے ساتھ شرط بھی لگا کہ جب یہ کام کرو تو میرے تصور کے ساتھ کرو, اس کا نام ہے عبادت. اگر اللہ نے حکم دیا کہ کام کرو, یہ شرط نہیں لگائی کہ میرا تصور ہو, تو اس کا نام ہے توکلیات. اب یہ بات ختم ہوئی, اس کے بعد اسی سے ایک دوسرا مسئلہ نکلتا ہے, اسے میں بیان کر کے پھر عبادات کے مسئلے پہ آ جاؤں. میرا موضوع پوری فکر تو نہیں بیان کرنا, جن کو اس مسئلے سے کچھ زیادہ دلچسپی وہ جو در سے اصول پیار ہوتا ہے اس کی منتظمین سے رابطہ قائم کرے, اس عنوان پر وہاں بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے, یہاں تو صرف ایک مسئلہ مجھے بتانا تھا کہ جس سے میں اپنے آج کے عنوان میں داخل ہو سکوں. اچھا اب ایک بات ضمنی طور پہ بتا دی جائے کہ ہر وہ عمل جو عبادت ہے, یعنی اللہ نے شرط لگائی کہ یہ کام کرتے وقت میرا تصور تمہارے دل میں ہونا چاہیے, ہر وہ عمل جو عبادت ہے, اس میں تو آپ نے بار بار سنا کہ اگر اللہ کے تصور کے بغیر آپ نے وہ کام کر لیا تو کام غلط ہو گئے, دوبارہ کرنا پڑے گا. اگر واجب ہے تو دوبارہ کرنا ہی کرنا ہے, مستحب ہے اور ثواب آپ کو لینا تھا تو اس کے لیے دوبارہ کرنا پڑے گا. نماز شب آپ نے پڑھی تھی ثواب کے لیے, لیکن بغیر اللہ کے تصور کے پڑھ دی وہ بیکار ہو گئی, ثواب کچھ نہیں ملا, دوبارہ پڑھنا پڑے گی. لیکن جو واجب ہے توکلی, اس میں فقط واجب کام ہو جائے تو کافی, اللہ کا تصور نہ ہو. اچھا اب اگر اللہ کا تصور بھی اس میں رکھ لیں آپ, تو یہ نہ کہ اللہ کا تصور نہیں وہ کام ہو گئے, اور اگر اللہ کا تصور بھی آپ رکھ لیں تب بھی وہ کام صحیح مانا جائے گا, مگر ایک فرق کے ساتھ, تو اگر واجب توکلی کو آپ بغیر اللہ کی نیت کے کرتے تو جو ایک عذاب تھا وہ ختم ہو گئے. بیوی اور بچے کو نان و نفقہ دینا ہے, نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے, آپ نے ان کو نان و نفقہ دے دیا چاہے ان کی محبت میں دیے, اللہ سے کوئی تصور نہیں, تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو عذاب آنے والا تھا گناہ کا وہ آپ پہ نہیں آیا. اور اگر واجب توکلی میں آپ اللہ کا تصور بھی دل میں لے کے آئیں, ہم بیوی اور بچوں کو اس لیے نان و نفع دے رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے, تو اب وہ عذاب بھی ختم ہو گیا, عذاب ختم ہوا دینے سے, نان و نفع دینے اور اللہ کا تصور کرنے سے آپ کو ثواب بھی مل گیا. تو ہر واجب توکلی میں اللہ کا تصور ضروری نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اللہ کا تصور کر ہی نہیں سکتے, نہیں ضروری نہیں. اگر پھر بھی آپ اللہ کا تصور کر لیں تو ڈبل فائدہ ہوگا, عمل انجام دینے سے سلام کا جواب آپ نے دیا, اس سے گناہ ختم ہو گئے. جو گناہ ہے نا کہ جواب سلام واجب, اگر آپ نہ دیتے تو گناہگار ہوتے, وہ گناہ ختم ہو گئے. لیکن اگر آپ نے سلام کا جواب اللہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیا, اس سے میں اللہ کی خوشی بھی حاصل کر رہا ہوں, تو گناہ بھی ختم ہوا اور ثواب بھی مل گئے. یہ ایک مسئلہ مکمل ہوا اپنی جگہ, کہ واجب عبادی میں یا عبادات میں اللہ کا تصور کے بغیر عمل بیکار. جو غیر عبادات جو مقصودیات ہیں, اس میں بغیر اللہ کے تصور کے عمل ٹھیک کا مطلب یہ کہ جو عذاب اور گناہ ملنا تھا وہ ختم ہو گئے. لیکن اگر آپ ساتھ میں ثواب لینا چاہیں تو اس ثواب کے لیے آپ لازم کہ آپ اللہ کا تصور بھی ذہن کے اندر رکھیں. اور اسی سے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے جو اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ صدقے میں اور خیرات میں کیا فرق ہے. ہم راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں, ہم راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں, دونوں میں کیا فرق ہے؟ خیرات کرنا واجب توکل ہے, یعنی اگر آپ غریب کی, مستحق کی, پریشان حال کی, یتیم کی, بیوہ کی مدد کر رہے ہیں, آپ کے ذہن میں اللہ کا کوئی تصور نہیں, بس اس نے آپ سے کہا اور آپ کو دل پہ اثر ہوا یا اس کی حالت دیکھ کے رونا آیا, کہ انسانی ہمدردی جسے کہتے ہیں, آپ نے اس کی مدد کی, یہ اسلام میں مستحب, لیکن مستحب توکلی, اس کا نام ہے خیرات. اور اگر آپ نے مدد کرتے وقت اللہ کا تصور بھی دل میں رکھا کہ میں مدد کر رہا ہوں مگر صرف اپنے جذبات کی وجہ سے نہیں, بھائی اللہ نے بھی کہا ہے محمد صاحلہ فلا تنحب موالحم حق المحروم, مثلاً کئی آیتیں, کئی روایتیں, اللہ نے بھی کہا ہے اس نیت سے آپ نے پیسے نکال کے اس کو دیے, یہ صدقہ ہو گیا. صدقہ اور خیرات عمل کے اعتبار سے ایک جیسے, نیت کے اعتبار سے دو الگ الگ چیزیں. اسی لیے صدقے میں اسلام نے کافی پابندیاں لگائی کہ صدقہ مثلاً آپ دیں گے تو کس کو دے سکتے ہیں, صدقہ دیتے وقت مثلاً شرط ہے کہ غریب اپنے قبضے میں لے, کئی شرطیں. لیکن خیرات میں کوئی پابندی اس لیے نہیں کہ خیرات آپ اللہ کے تصور سے نہیں دے رہے, خیرات جو عام چیریٹی یا مدد ہوتی, اور جب اسی میں تصور آ گیا اللہ کا تو وہی چیز ہو گئی صدقہ. اور اسی ایک دوسرا پہلو میں بھی میں بتا دوں, یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو نہ رسالے میں ملیں گی اور نہ ہی کبھی ترتیب میں یہ باتیں آنے کا امکان ہے. یہ باتیں اصل میں انہی مواقع پر علماء بتاتے ہیں جب اصول بیان کیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے وہ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں خاصا غلط مشہور ہو گیا, فرض کیا ہے اور فرض حسنہ کیا ہے. فرض حسنہ کا تصور یہ ہے کہ وہ قرضہ جو اس نیت سے دیا جائے کہ ہم کو واپس نہیں لینا, دے دو تو دے دو, نہیں دو تو کوئی بات نہیں, یہ نیت ہے تو فرض ہی نہیں ہو. فرض کا لفظ جب آتا ہے تو اس نے شرط یہ کہ ہم کو واپس لینا, یہ شرط ہم کو واپس لینا, تبھی وہ قرضہ بنتا. وہ جو حدیث ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا, وہ اسی لیے اگر آپ دے ہی رہے ہیں کہ بھائی ہمیں واپس نہیں لینا, تمہاری مرضی, دے دو دے دو, نہ دے دو تمہاری مرضی, یہ صدقہ, یہ قرضہ نہیں ہوتا, یہ ہو گیا حصہ معاوضہ. آپ نے ایک دھوکہ دیا, اس کے بدلے میں ایک شرط دی ہے کہ دل چاہے تو دے دینا. قرضے کی تو شرط ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ قرضہ دیں اور ارادہ ہو, ارادہ کیا اس سے آپ کہیں کہ تمہیں واپس کرنا, اور اسی شرط لگانے سے تو وہ جو سارے فائدے ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں کہ صدقے کا ثواب کیوں کم ہے, کہ انسان اس میں ذرا لاپرواہ ہوتا ہے مستحق, قرضے کا ثواب کیوں زیادہ ہے کہ ذرا اس پر بوجھ آتا ہے تو وہ کام کرتا, تو اگر آپ اس کو دے ہی رہے ہیں قرضے حسنہ تو وہ پھر صحیح ہو گیا ایک طرح کا. تو ہمارے یہاں قرضے حسنہ کہا جاتا ہے خیرات کو, نام اس کو قرضے حسنہ کا دے دیتے, کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ من یقرض اللہ قرضاً حسنہ, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینے کو تیار. تو یہ سمجھا یہ گیا کہ قرض حسنہ سے مراد وہ قرضہ جو ہم مستحق کو اللہ کے نام پہ دے دیں کہ بکسی بھی ہمیں نہیں چاہیے, یہ نہیں, وہ قرض حسنہ نہیں, وہ صدقہ ہو سکتا ہے, خیرات ہو سکتی ہے, ربا ہو سکتا ہے, قرضہ نہیں. فرض حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ فرض حسنہ کا مطلب وہ قرضہ ہے جو اس لیے دیا جائے کہ واپس کیا جائے. ہاں واپسی کی شرائط ہم چاہے بہت نرم رکھیں لیکن واپس چاہیے ہے، یہ مستحب سے کہنا آیا میں. لوگ کہتے ہیں پھر کیا فرض ہو، یہ تو وہی فرض ہو گیا. پھر فرض حسنہ کیا ہے وہ مسئلہ یہاں سمجھ میں آتا ہے. عام حالت میں کہاں اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. یہ قرضہ دینا ایک مستحب ہے لیکن مستحب سبق سنی. ایک آدمی نے آپ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کی، آپ نے کہا چلو میں قرضہ دیتا ہوں، مگر اللہ کی نیت نہیں، نیت فقط اس کی مدد. یہ فرض ہے کیونکہ مستحب توکلی ہے، بغیر اللہ کی نیت سے آپ دے رہے ہیں. اور ایک وہ قرضہ دینے والا ہے کہ کسی نے پریشانی بتائی، اس نے اس لیے قرضہ دیا کہ اس میں ثواب بہت ہے، اللہ راضی ہوگا. اب یہی فرض جو ہے فرض حسنہ کہلاتا. اس قرضے کو ہم توکلی سے نکال کے عبادی کی طرف لے جائیں. دوسرے الفاظ میں جو قرضہ ہم اللہ کی وجہ سے دیں وہ فرض حسنہ، اور جو قرضہ ہم اپنی ہمدردی کی وجہ سے دیں، یا قرضہ دینے والے سے کوئی فائدہ لینا، یا حکومت سے ٹیکس میں کوئی کسی قسم کا ریلیف لینا ہے بطور مثال، یہ کوئی آرام نہیں. ایسا نہیں کہ یہ غلط ہے یا گناہ ہے یا وہ آدمی غلط کر رہا، نہیں وہ بھی صحیح ہے. کیونکہ قرضہ دینا مستحب توکلی، اگر انسان کسی دنیاوی فائدے کے خاطر کے قرضہ دے تو اسلام میں حرام نہیں، حرام نہیں ہے اسلام میں. توکلی کا مطلب ہی یہی. ہاں اگر آپ دنیا کے کسی فائدے کی وجہ سے دے رہے ہیں تو یہ قرض کہلائے گا عام فرض، اللہ کی نیت کر کے دے رہے ہیں تو یہی کہلائے گا قرض حسنہ. تو خیرات اور صدقے کا فرق ہو یا عام قرضے اور قرض حسنہ کا فرق ہو، تو اس اصول سے حل ہوتا کہ واجب میں بھی ایک عبادی ہوتا ہے ایک توکلی ہوتا ہے، مستحب میں بھی ایک عبادی ہوتا ہے ایک توکلی ہوتا ہے. نیکی کا وہ کام جس میں اللہ کا تصور ضروری، وہ کہلاتا ہے مستحب عبادی، عبادت والا مستحب، جس میں صدقہ اور قرض حسنہ ایک طرح سے آ سکتا ہے. البتہ پھر بھی آئے گا نہیں، کیونکہ مستحب توکلی میں جب آپ اللہ کی نیت اپنے دل میں لائیں گے، اللہ کا تصور، تو وہ ثواب آپ کو دلوائے گا خدا کی طرف سے، عبادت نہیں بنے گا. عبادت اس عمل کا نام ہے جس میں اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ میرا تصور اس کے درمیان رکھو، بات دقیق نہ ہو جائے اس لیے اس کو ختم کیجیے. یہاں پر ایک مسئلہ مکمل ہوا کہ ہر وہ حکم جو خدا نے دیا، اگر یہ شرط لگا کے دیا ہے کہ میرے تصور کے ساتھ انجام دو، وہ ہے عبادت. اگر یہ شرط نہیں لگائی ہے تو وہ ہے توکلیات، لیکن اس میں ہم اللہ کا تصور ذہن میں لا کے ثواب لے سکتے ہیں. اور اگر اللہ کا تصور ذہن میں نہ لائیں تو ثواب نہیں ملے گا، مگر عذاب سے بچ جائیں گے. البتہ مستحب توکلی میں عذاب تو نہیں آتا، وہ نقصان سے بچ جائیں گے جو مستحب کام چھوڑنے کا نقصان ہے، بس اس سے زیادہ بتانا مناسب نہیں. اب آئیے ایک تیسرا مسئلہ. یہ تیسرا مسئلہ بھی اصول فقہ کے درس میں بہت تفصیل ہے، اور یہاں کے فقہ کی ابتدائی تقاریر میں بہت مختصر طریقے سے آ گیا. اب ایک تیسرا مسئلہ بنتا، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا حکم اللہ نے دیا، اس کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ ہم یا تو اس میں عبادت کی نیت کریں گے یا توکل. لیکن جس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اس میں بھی اگر آپ عبادت کی نیت کر لیں تو اسی کو بدعت اور حرام کہا جاتا. یہ بدعت کی مختصر تعریف کہ وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا، چاہے اللہ نے یہ کہا ہو کہ میرا تصور لاؤ یا نہ لاؤ، بہرحال آپ اس میں اللہ کا تصور لا سکتے ہیں اور وہ جائز. لیکن جس کے بارے میں آپ کو 100% معلوم کہ اس کے بارے میں اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، پھر بھی آپ اس میں اللہ کا تصور لا کے اس عمل کو انجام دیں، اس کا نام ہے بدعت یا تشریع یا بدعت. البتہ وہ حکم کے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا، آپ اس امید پر انجام دیں کہ اللہ نے حکم تو نہیں دیا لیکن شاید اللہ قبول کر لے، وہ بالکل ٹھیک، اس کو احتیاط یا رجا کہا جاتا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا مثلا سگریٹ چھوڑنے کا، اور ہم پھر بھی اللہ کا حکم لگا کے سگریٹ چھوڑیں تو یہ بدعت اور یہ حرام. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا، پھر بھی اس لیے سگریٹ چھوڑ رہے ہیں کہ شاید اللہ خوش ہو جائے، اچھا کام تو ہم کر رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے. اسی کا نام اسلام میں ہے رجاء مطلوبیت یا احتیاط، بھی اسی کو کہتے ہیں. اور ایک چیز نہیں، آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا، پھر بھی آپ کہیں کہ میں اللہ کے خاطر اس کو چھوڑ رہا ہوں، یہ ہو جاتی ہے بدعت. یہاں پہ ایک مسئلہ مکمل ہوا، اگر بہت دقیق ہو گیا تو میں معذرت خواہ ہوں. اب آئیے ہماری آج کی گفتگو شروع. تو وہ اعمال کے جس نے اللہ نے حکم تو دیا ہے کہ یہ کام کرو, شرط لگائی ہے کہ میری نیت سے کرو, میرا تو حکم رکھ کے اس کو عبادات کہا جاتا, اس کو عبادات کہا جاتا. وہ ہے عبادات. ہر عبادت کے لیے تین اصول ذہن میں رہنا چاہیے مختصر, باقی تفصیلی باتیں تو آئیں گی, لیکن تین اصول کہ عبادت کے صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے ایمان. کوئی بھی عبادت ہو, اس طرح چاہے وہ وضو ہو یا غسل ہو یا تیمم نماز ہو یا روزہ اعتکاف ہو یا حج عمرہ ہو یا طواف مصحف زکات ہو یا فطرہ خلق ہو یا جہاد, جتنی بھی عبادتیں اسلام میں, عبادت کی صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے ایمان. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کی عبادت صحیح نہیں, ایمان نہیں ہے تو اس کی عبادت صحیح نہیں, یہ پہلی شرط ہے. اب اس کی اور ہر عبادت کے سلسلے تیسرا مسئلہ جو ذہن میں آنا چاہیے وہ یہ کہ کسی بھی عبادت میں ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی زندہ کی طرف سے اس کو انجام دیں. یہ تمام علماء جب رسالہ لکھتے ہیں اپنا مسائل کا تو اس کے شروع میں لکھتے ہیں کہ جتنی عبادات ہم بتا رہے ہیں اس کے لیے تین اصول یاد رکھیں. عبادت میں شرط ایمان معتبر ہے, بغیر ایمان کے عبادت صحیح نہیں مانی جائے. نمبر دو یہ ہے کہ ہر عبادت میں قربت ضروری ہے, یعنی اللہ کا تصور, اس کے بغیر عبادت صحیح نہیں مانی جائے. نمبر تین یہ ہے کہ جو بھی عبادات ہوں وہ ہم کسی زندہ کی طرف سے انجام نہیں دے سکتے ہیں, چاہے واجب عبادت ہو یا سنت. ہم واجب نماز کسی زندہ کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے ہیں, اسی طرح سنتی نماز بھی کسی زندہ کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے. ہم واجب روزہ کسی زندہ کی طرف سے نہیں رکھ سکتے ہیں تو سنتی روزہ بھی زندہ کی طرف سے نہیں رکھ سکتے. ہم واجب وضو کسی زندہ کی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں, سنتی وضو بھی کسی زندہ کی طرف سے نہیں کر سکتے. ہم واجب اعتکاف ہو یا سنت اعتکاف زندہ کی طرف سے نہیں کر سکتے, چاہے زندہ مردوں جیسا ہی کیوں نہ ہو. ایک ایسا زندہ ہے جو بے ہوش ہے اور تمام طبیبوں نے کہا کہ مرتے دم تک اسے ہوش نہیں آئے. ایک ایسا زندہ ہے کہ انٹینسو کیئر میں, یا یہ کہیے کہ اس وارڈ میں بھرتی ہے کہ بس یہ طبیب کہہ چکے کہ 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کافی ہیں, اس سے زیادہ زندہ نہیں رہے گی. بس جب تک کہ وہ ناری لگی ہے آکسیجن کی اس وقت تک سانس ہے, ورنہ باقی ہر اعتبار سے یہ مردہ ہو چکا ہے. مگر ہر اعتبار سے مردہ ہو جانے کے باوجود ہی جب تک کہ وہ زندہ ہے اس کی طرف سے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. لا یذبحُ نیابت العبادت عن الحیۃ, زندوں کی طرف سے عبادت میں نیابت کرنا صحیح نہیں. صرف تین یا چار ایسی عبادتیں ہیں کہ جس میں اجازت دی گئی, تین میں تو بالکل اور ایک میں چند پابندیوں کے ساتھ, اور یہ جو تین یا چار ہیں ان سب کا تعلق سرزمین مکہ سے. مستحب حج کیا جا سکتا ہے زندوں کی طرف, مستحب عمرہ کیا جا سکتا ہے زندوں کی طرف, مستحب طواف کیا جا سکتا ہے زندوں کی طرف. جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, یہ تین عمل ایسے ہیں جو زندے کی طرف سے ہو سکتے ہیں. عبادات یاد رکھیے, ہماری ساری گفتگو عبادات, صرف تین, وہ بھی مستحب, واجب نہیں. واجب عبادت تو کبھی زندہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی سوائے ایک کی, وہ بھی آ رہا. مستحب عبادات کے اندر یہ ہے کہ تین میں تو اجازت, طواف ہو, عمرہ ہو, حج, یہ آپ زندہ کی طرف سے کر سکتے. باقی نماز ہو, روزہ ہو, اعتکاف ہو, جہاد ہو, زکات ہو, قمص ہو, اپنا یہ کہ مستحب زکات بھی آپ نہیں دے سکتے زندہ کی طرف سے. آپ کو معلوم ہے کہ کرنسی نوٹ سے اگر تجارت ہو تو اس سے زکات مستحب, اگر زندہ کی طرف سے نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ عبادات میں شامل. کوئی بھی عبادت زندہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی سوائے تین مستحب عبادتوں کے, اور ایک چوتھی صورت ہے حج. حج میں ہاں ایک مسئلہ آتا کہ بعض حالتوں میں واجب حج زندہ کی طرف سے ہو سکتا, یعنی وہ آدمی کہ جس پر حج واجب ہو گیا اس نے نہیں کیے, آئندہ سال وہ بیمار ہو گیا اب نہیں جا سکتا, اس پر واجب ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج. لیکن ایک آدمی کے روزے واجب, اس نے نہیں رکھے, اب بیمار ہو گئے, بوڑھا ہو گیا, نہیں رکھ سکتا, تب بھی اپنی طرف سے روزے نہیں رکھوا سکتا جب تک کہ مر نہ جائے. صرف حج وہ چیز ہے کہ حج کرنے کی طاقت نہ رہے. پہلے حج واجب تو نہیں کیا جوانی, اب یہ ہے کہ احساس ہوا لیکن بڑھاپا ہے نہیں جا سکتے, واجب ہے کہ اپنی طرف سے اپنے واجب حج کے لیے کسی کو بھیجو. کیا یہ تفصیل حج میں آتی ہے؟ یہاں سے ایک اشارہ کافی. البتہ یہ مسئلہ عبادات کا ہے کہ جتنی بھی مستحق جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ زندہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی, لیکن جو عبادت نہیں ہے تبسلیات ہے وہ زندہ کی طرف سے بے شک ہو سکتی. جیسے فقیر کی مدد کرنا ہم اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, نیت کر کے کہ میں اپنی ماں کی طرف سے مدد کر رہا ہوں, میں اپنے باپ کی طرف سے مدد کر رہا ہوں, کر سکتے, کوئی حرج نہیں. ہم اپنا کپڑا نجیس خود نجیس کپڑا خود بھی پاک کر سکتے ہیں, اور چاہے تو ہم اپنے باپ کا یا ماں کا نجیس کپڑا بھی پاک کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. یعنی یہ تو بالکل معاشرے میں رائج چیزیں, اتنی رائج چیزیں ہیں کہ اگر توجہ دلائی جائے تو لوگ چونکتے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ کیا بن رہا. ہاں مسئلہ تو بن رہا کہ اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ زندہ کی طرف سے کوئی واجب کام نہیں ہو سکتا ہے تو کپڑا بھی پاک نہیں ہو سکتا. فرق جو ہے عبادت کو توجہ, اسی طرح سے زندہ کی طرف سے زیارت میں کیوں جا سکتے ہیں کربلا, بھیجتے ہیں لوگ بڑی کثیر تعداد سے بھیجتے ہیں, اسی کہ زیارت تبسلیات میں. زندہ کے لیے ہم سورہ فاتحہ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ اس کو نہیں مانیں گے, معاشرہ نہیں مانے گا, لیکن اسلام میں تو جائز کہ زندہ کی طرف سے آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں جس طرح مردہ کی طرف سے پڑھا جا سکتا, اس لیے کہ تلاوت قرآن تبسلیات میں اگر آپ زندہ کی طرف سے بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں. زندہ کی طرف سے آپ مسجد میں آ سکتے ہیں, عیسیٰ علیہ ثواب کی مسجد, عیسیٰ علیہ ثواب کی کہ زندہ کو فائدہ پہنچانا ہے آپ مسجد پر آ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مستحبات تبسلیات ہیں, ہر چیز ہمارے یہاں ایک اصول سے ہوگی, یہ اصول جو ہیں ذہن میں رہیں تو بات واضح ہوگی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ تبسلیات جتنے بھی مسجد کی تعمیر ہو, امام باڑے کی تعمیر ہو, مدرسہ بنانا ہو, تلاوت قرآن ہو, سورہ فاتحہ ہو, مجالس ہو, زیارت پہ جانا ہو, فقیر کی مدد ہو, کپڑے کا پاک کرنا ہو, جتنے بھی توسلیات ہیں وہ زندہ کی طرف سے ہو سکتے ہیں. یعنی ہو سکنے کا مقصد کیا کہ ہم شروع سے نیت کریں کہ یہ کام ہم کھلا زندہ کے لیے کر رہے ہیں, اور جتنی بھی عبادات ہیں سوائے واجب حج کے وہ بھی چند خاص صورت ہو, اور مستحب حج و مستحب طواف و مستحب عمرہ ہر صورت ہو, اس میں تو کوئی پابندی نہیں. ان چار کو چھوڑ کر اور کوئی عبادت زندہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. البتہ نہیں ہو سکتی کا مطلب آپ اس کی طرف سے یہ عمل نہیں کر سکتے. ایک طریقہ اسلام نے بتایا ہے جس کا نام ہے اہدا, اردو میں کہتے ہیں ہدیہ. نیابت نہیں کر سکتے ہیں زندہ کی طرف سے, ہدیہ کر سکتے ہیں زندہ کی طرف سے. ہدیہ الگ چیز ہے, نیابت الگ چیز ہے. بس دیکھیے بڑا اہم اصول کہ عبادات کو زندہ کی طرف سے نہیں انجام دیا جا سکتا ہے نیابت, کہ ہم ان کی طرف سے یہ کام کر رہے ہیں غلط. لیکن مستحب عبادات کا ہدیہ دیا جا سکتا ہے زندہ کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے نماز شب پڑھی, نماز پڑھی اپنے لیے, قربتن اللہ کے, نماز کے بعد کہا خدا بندہ اس کا ثواب میرے باپ کو یا بھائی کو یا بیٹے کو یا بیوی کو پہنچا تو زندہ ہوں, یہ جائز. اس کو کہتے ہیں ہدیہ. اگر عمل کی ابتدا ہی سے تصور یہ ہو کہ یہ پورا کام ہم غیر کے سے کر رہے ہیں وہ ہے نیافت. نیافت جب آپ اس کے بلاف پہ کرتے ہیں, اور ہدیے کا مطلب عمل آپ نے خود کیا, بعض عمل آپ نے اس کا ثواب کسی کو بخشا. عمل الگ چیز ہے, ثواب اپنا الگ. ہاں یہ ہو سکتا ہے زندہ کے لیے, وہ بھی مستحبات. اگر کوئی آدمی کسی زندہ کے لیے نیکی کا عبادت والا کام کرنا جا رہا تو اس کا ایک طریقہ ہے تمام عبادتوں, سنتی روزہ رکھ کے کہا اس کا ثواب کھلا زندہ کو ملے, سنتی اعتکاف کر کے کہا کہ اس کا ثواب کھلا زندہ کو ملے, سنتی زکات دینے کے بعد کہا کہ اس کا ثواب کھلا زندہ کو ملے, سنتی خمس نکالنے کے بعد کہا اس کا ثواب کھلا زندہ کو ملے. تو عبادات جتنی ہیں اس میں نیابت جائز نہیں ہے, زندہ کی حرام اور گناہ. لیکن اہدا یا ہدیہ کرنا جائز ہے. عربی میں اہدا کہتے ہیں, اردو میں ہدیہ کہتے ہیں, اگرچہ ہدیہ بھی عربی غلط ہے مگر اردو میں زیادہ رائج ہو گیا, عربی میں اہدا کہیں گے. اہدا کرنا جائز ہے, ہدیہ دینا زندہ. لیکن اگر کوئی آدمی مر جائے تو مردہ کی طرف سے تو تمام عبادتیں دونوں طریقے سے جائز, چاہے آپ ہدیہ کریں اور چاہے آپ نیابت کریں.
کہ یہ نماز ہم پڑھ ہی رہے ہیں مردہ کے لیے، وہ بھی صحیح، اور یہ کہ نماز پڑھی نماز کے بعد اس کا ثواب ہدیہ دیا، دونوں بالکل صحیح ہیں، بالکل جائز. تو پھر اطالعہ عملیہ یہ بحث بہت ہی عجیب مقام پہ آتی ہے، وہ بھی تفصیل سے نہیں آتی اجارے کی نماز میں، اس لیے یہ مسئلہ الجھ جاتا. اور لیکن یہ مسئلے کا تعلق نماز سے نہیں، تمام کے تمام اعمال سے. چنانچہ آپ اگر ایک وضو کرتے ہیں سنتی وضو، سنتی وضو کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت وضو کر سکتے ہیں. اگر آپ مردے کی طرف سے کرنا چاہیں تو دونوں ہاتھ وضو شروع کرنے سے پہلے ہی نیت کریں کہ یہ وضو میں کر رہا ہوں فلاں مردے کے، اور چاہیں تو پورا وضو کرنے کے بعد کہیں اس کا ثواب فلاں مردے کا. زندہ کو وضو دینا چاہتے ہیں تو شروع میں نیت نہیں کر سکتے، وضو تو میں کر رہا ہوں اور پتہ نہیں لگ رہا، بعد میں اس کا ثواب میں فلاں زندہ آدمی کو دینا چاہتا ہوں. تو زندوں کے درمیان جو تحفہ دینے کا حکم ہے وہ صرف مادی چیزیں ہی ضروری نہیں، بلکہ یہ ثواب اور خیرات، یہ جو ہے نیکیوں کو ادھر سے ادھر دینا. صحابہ اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، نماز جنازہ میں ہم کیا بولتے ہیں؟ خدا بندہ ہمارے اور مرنے والے کے بیچ یہ خیرات کا سلسلہ جاری رکھ. وہ یہی ہے کہ ہم اس طرح ان کو گفٹ بھجوا رہے ہیں مرنے والوں کو. تو یہ تین اصول ہر عبادت کے لیے ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا حج ہو یا زکات ہو یا وضو ہو. کوئی کیا تین اصول؟ کہ پہلی شرط ایمان ہے، دوسری شرط قربت ہے یعنی اللہ کا تصور، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ زندہ کی طرف سے نیابت نہیں ہو سکتی ہے، ہدیہ ہو سکتا. مردہ کی طرف سے نیابت اور ہدیہ دونوں جائز ہیں. اس کے ساتھ عبادات کے سلسلے میں کچھ مسائل مکمل ہوئے ہیں. یہ کچھ عام اصول ہے جو ہر عبادت میں چلے. اب اس کے بعد نماز کا بیان شروع ہوگا، اور کیونکہ نماز میں اہم ترین مسئلہ طہارت کا ہے تو انشاءاللہ وضو کے مسائل کا آئندہ گفتگو شروع کریں گے. البتہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ تین شرطیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں، عبادت کے لیے ایک ایمان یا قربت یعنی اللہ کا تصور، اور تیسری شرط ہے مردہ اور زندہ کا مسئلہ، اس میں پہلی شرط تو نہیں دوسری اور تیسری کی ذرا کچھ وضاحت مجھے اور کرنا، ہو سکتا ہے اس میں کچھ وقت لگ جائے. کہ قربت کی نیت کا کیا مطلب، اللہ کے تصور سے کیا مطلب، یہ دوسرا کی جو زندہ اور مردہ کی بحث آئی، اس میں ایک مسئلہ جو کھڑا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ فقط ہم مومن ہی کو ہدیہ ودیہ دے سکتے ہیں، یا اگر ہمارا کوئی دوست غیر مومن مر گیا ہم اس کے لیے بھی عبادت کر سکتے ہیں، یا ہمارا کوئی غیر مومن دوست مر گیا یا زندہ ہے ہم اس کو کوئی عبادت ہدیہ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی یقیناً پیدا ہو سکتا. تو یہ ممکن ہے کہ ان دو چیزوں کی تشریح آئندہ ہو جائے، لیکن اتنی لمبی تشریح نہیں ہوگی جتنی آج ہو گئی. تو بہرحال وضو کے مسائل آئندہ گفتگو سے شروع ہو جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے مسئلے آئیں گے، لیکن بہرحال اسٹارٹ ہو جائے گا آئندہ سے. میں نے پہلے ارادہ یہ کیا تھا کہ وضو کے مسائل شروع کر دیے جائیں، مگر یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج کی اس تقریر کے بعد بھی چار ہفتے ہمارے پاس ہیں تو خاصا وقت ہوتا، ان چار ہفتوں میں کم سے کم شرائطی وضو تو مکمل ہو سکتے ہیں، کوئی پورا مستقل چیپٹر. تو بجائے اس کے ہم ترتیب بگاڑیں ترتیبی کے مطابق آگے بڑھنا. اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ کیونکہ حکومت کے والدین کی پہلی تقریر مسائل لمبے ہونے کی وجہ 20 منٹ کی تقریر رہ گئی، تو پچھلی تقریر بھی 20 کی ہوئی، آج کی بھی تقریر 20 کی ہوگی، آج والدین کے حقوق کے سلسلے میں گھنٹے کی یہ گفتگو ہو جائے. اس کے بعد پھر آئندہ جو تقریر آدھے گھنٹے کی ہوگی ساری، اس میں حقوق کے والدین کا دوسرا پہلو بتایا جائے گا، یعنی دوسرے الفاظ میں والدین کی ذمہ داریاں. ابھی تو حقوق کے والدین چل رہے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد. آپ نے دیکھا کہ اسلام نے عبادتوں اور نیکیوں کے سلسلے کو بھی ہدیہ اور تحفہ کرنے کا کتنا اہم مسئلہ بیان کیا. اگر اسلام نے یہ مسئلہ رکھا ہی کیوں، فقط اس لیے کہ دنیا میں جن لوگوں کے ہماری گردن پہ حقوق ہوتے ہیں، ہم جن کے احسان مند ہیں، ان میں سب سے پہلے ہمارے والدین آتے ہیں، اور جن کے ہم احسان مند ہیں ان کے بارے میں ہم اپنی ذمہ داریاں کس طرح ادا کریں. دونوں باتوں کا خیال کرنا ہے، مادی اعتبار سے بھی یعنی روپئے پیسے اور دنیاوی ایش و آرام کے ذریعے بھی، اور یہ جو روحانی تحفے ہیں ان کے ذریعے بھی. سب سے پہلا حق والدین کا ادا، اور اگر اس حق کو کوئی ادا نہ کرے تو پروردگار عالم کی بارگاہ اس کے لیے کئی قسم کی وعید ہے، اور اگر کوئی اس حق کو ادا کرے تو اس کے لیے کئی قسم کے وعدے ہیں. وعدہ یعنی بشارت، وعید یعنی نظارہ اور کرانا. والدین کا حق ایک ایسا حق ہے کہ جس کے آثار دنیاوی بھی بہت سارے ہیں اور آثار اخروی بھی بہت سارے ہیں. میں نے بار بار یہ کہا کہ ٹھیک ہے فقہ چند محدود چیزوں میں ہمیں حکم دیتی ہے کہ والدین کی بات مانو، لیکن اگر ہم ہر چیز میں والدین کی بات مانیں جب تک کہ کوئی خلاف اسلام چیز یا حرج شدید نہ واقع ہو رہا ہو تو اس کے دنیاوی فائدے اتنے زیادہ کہ اگر اللہ معاف بھی کر دے کہ اس چیز میں اللہ وہ والدین کی بات کو نظر انداز کر سکتے ہو، تب بھی انسان کا دل چاہے گا کہ ضرور میں اس کام کو انجام دوں تاکہ والدین کا مجھے کہلاؤں اور یہ سارے فوائد مجھ کو حاصل ہو جائیں. والدین کی اطاعت کا مسئلہ وہ مسئلہ جس کے بارے میں معصوم نے یہ فرمایا کہ تین چیزوں میں خدا نے کسی کو بھی معافی نہیں دی، حتیٰ یہ کہ چاہے یہ حق مومن کا ہو یا کافر کا، امانت کو ادا کرنا، عہد یعنی ایگریمنٹ کی پابندی کرنا اور والدین کا خیال کرنا. چاہے تمہارے ماں باپ مومن ہو یا کافر ہو اس سے غرض نہیں، یہ ایسا اہم مسئلہ ہے جس میں اللہ کسی کو بھی معافی نہیں دی. اور سلاست تین ایسے گناہ عقوباتها لا يؤخر الى الاخره بل يؤجلها، معصوم کا جملہ. یہ تین ایسے گناہ جن کی سزا دینے کے لیے خدا آخرت کا انتظار نہیں کرتا کہ آخرت آئے تو سزا دی جائے. بے شک دنیا میں خدا نے دنیا کی سارے جگہ و سزا نہیں رکھا، یہاں انسان آزاد. مگر تین ایسے گناہ کہ لا یؤخرها الى الاخره کہ جن کی سزا کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کیا جاتا بل یؤجلها بلکہ ان کی سزا فوراً دی جاتی ہے چاہے دنیا ہی میں انسان کیوں نہ. وہ تین گناہ جو والدین جو بتائے گئے ان میں والدین کا مقام بھی ہے، لیکن اگر دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو شاید والدین کا حق ادا نہ کرنے والا تینوں گناہوں کا مجرم بن جاتا. کیونکہ پہلا گناہ ہے البغی علی الناس، انسانوں پہ ظلم کرنا، کسی پہ ظلم کرنا، یہ وہ پہلا گناہ کہ ظالم کو امہل عمر وعدہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو مہلت دی مگر وہ مہلت اس دنیا ہی میں ختم ہوتی، انجام ان کا خراب ہو کے رہتا. لا یؤخرها الى الاخره خدا آخرت کا انتظار نہیں کرتا. ایک ہے انسانوں پہ ظلم کرنا، دوسرا ہے کفران احسان کہ ہم پر کسی نے احسان کیا بجائے اس کے کہ ہم اس کے احسان کا شکریہ ادا کریں الٹا ہم اسی کے خلاف اسی پر کوئی زیادتی کریں. احسان کرنے والے پر محسن کے خلاف انسان اگر کوئی قدم اٹھاتا تو خدا اس کی سزا کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کرتا. نماز اور روزہ اور حج اور زکات وغیرہ کی سزا کے لیے آخرت کا انتظار کیا جاتا، مگر احسان کرنے والے کے ساتھ اگر انسان ظلم کرے آخرت کا انتظار نہیں ہوتا. اور تیسرا والدین کا نافرمان. اور اگر آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں تو والدین کا نافرمان بھی ہے، ساتھ ساتھ کیا وہ احسان کرنے والے کا ناشکرا پنا نہیں کر رہا؟ والدین سے بڑا اور کس کا احسان ہے مخلوقات میں سے؟ اور پھر تیسرا یہ کہ ایک عام انسان پہ ظلم کرنے والے جب خدا مہلت نہیں دیتا آخرت تک، تو اگر کوئی اپنے والدین پر ظلم کر رہا تو ایسا شخص جو اپنے والدین پر کسی اعتبار سے ظلم کرنے میں شریک ہو گیا تو وہ تو اس حدیث کے تینوں حصوں میں آ گیا، جس میں سے اگر ایک خرابی بھی ہم میں آ جائے، صرف ایک خرابی بھی آ جائے تو معصوم کہہ رہے ہیں کہ آخرت کی ضرورت نہیں، جسے دنیا میں خدا اس کی سزا دیتا. تو یہ والدین کے حق کی اہمیت. مگر ایسا نہیں ہے کہ اسلام فقط یہی بتایا جا رہا ہو کہ یہ کرو یہ کرو، نہیں، ساتھ ساتھ دونوں پہلو بھی رکھ رہا ہے اسلام کہ اگر تم والدین کا حق ادا کرو گے تو خدا کی خوشنودی کے علاوہ تمہیں کتنے فائدے ملے. دنیا میں انسان تھوڑا سا بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے فائدے کو دیکھ کے کیسا لپکتا، جو لوگوں نے اپنی جمع پونجی، جو لوگوں نے اپنی زمینیں بیچ بیچ، جو لوگوں نے اپنے کاروبار کو بند کر اتنی ساری انویسٹمنٹ کمپنیز کے اندر اس وقت پیسہ لگایا جبکہ ان کی عقل بھی کہہ رہی تھی کہ ممکن نہیں ہے اتنا نفع ملنا. وہ فقط یہی تو تھا کہ کچھ فائدہ نظر آ رہا. تو یہاں پروردگار عالم حقوق والدین کے سلسلے میں یہ یقین دہانی کرا رہا، اگر یہ لفظ تو غلط، خالق کو ضرورت نہیں ہے کہ مخلوق کو یقین دہانی کرائے، مگر پھر بھی خدا یقین دہانی کرا رہا یہ وہ حق ہے جس کو ادا کرنے والے دنیا میں یہ فائدے ملے آخرت میں یہ فائدے ملیں، اور ادا نہ کرنے والے دنیا میں یہ نقصانات ہوں گے اور آخرت میں یہ نقصانات ہوں گے. جمع کیا جائے تو فہرست بڑی طویل ہوگی، لیکن میں نے گفتگو کے مختصر وقت کو دیکھتے ہوئے فقط 12 فوائد و نقصانات تک اپنی گفتگو کو محدود رکھا، جن میں سے 3 کا تذکرہ ہو چکا، خدا کی ناراضگی. اس کے بعد دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ رسول اور امام سے مدد کا نہ ملنا، اور تیسری بات طلب نعمت، جو نعمت خدا نے دی ہے اس کو طلب کرے، اور چوتھی چیز یہ رہی کہ نبی کا پڑوس یا نبی کی ہمسائیگی جنت کے اندر. تو چوتھی چیز پہلے میں اس کو دوسرے انجام سے واضح کروں کہ چوتھا تو ایک وعدہ ہے امام کا، کن بارن وقف جنا و کن آفن و صرف ناؤ، کہ اپنے والدین پر نیک و کار بن جاؤ اور جنت میں اپنی سیٹ کو محفوظ کرا لو، اور اپنے والدین کے آنکھ بن جاؤ اور جہنم میں اپنی نشست کو محفوظ کرا لو. عجیب انداز سے امام نے کہا کن بارن نیکی کرنے والے ہو جنت حاضر، کن آفن گناہ کرنے والے ہو جہنم تمہارے لیے حاضر. اور فقط یہی مسئلہ نہیں کہ جنت و جہنم، بلکہ ساتھ ساتھ جو اور دو نقصان بتائے جاتے ہیں، ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے ہمارے یہاں جو ریح الجنہ، جنت کی خوشبو جو انسان کی ناز مصیرت القبنا 1000 سال کی مسافت سے آ جائے، آپ کے والدین اس سے محروم رہے گا. تو کیا ہوا آپ کے والدین اور رشتے داروں کا حق ادا نہ کرنے والا. تو جنت تو خیر بہت بڑی چیز ہے آپ کے والدین کے لیے، مگر ساتھ ساتھ جنت کی خوشبو سے بھی وہ محروم ہو رہا، اور جنت کی خوشبو تو بات کا مرحلہ اس سے پہلے آ رہا کہ خلافت لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہ ولا یزکیہم، 3 ایسے گروہ کہ اللہ میدان قیامت میں ان سے بات بھی نہیں کرے گا، سلام بھی نہیں کرے گا، نہ ہی خدا ان کو پاک و پاکیزہ کرے گا. میدان قیامت میں ایسے گناہگار بھی ہیں کہ رحمت خدا یہ شفاعت ایمان سے وہ پاک ہو جائیں گے، اگر وہ توبہ نہیں کی یا خدا نے سزا نہیں دی، تب بھی ایک چانس ہے، شفاعت کو برحق ہے، رحمت کی برحق ہے، اس سے بھی پاک ہو سکتے ہیں. مگر 3 گناہگار ایسے ہیں کہ جن کا یہ چانس یہ ختم ہو گیا، کیونکہ لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک کرنے کو تیار نہیں، ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف نظر ڈالنے کو تیار نہیں. 3 ایسے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب خدا نے رکھا، مکذب قدر، جو خدا کی تقدیر کو نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ جو خدا کا کوئی تعلق ہی نہیں کائنات سے، خدا جو ہے وہ اپنا اپنی جگہ بیٹھا ہوگا، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ مدمن و خمر، وہ جو شرابی ہے اور مسلسل شرابی، ایک آدھ مرتبہ شراب پی کے توبہ کر لی دوسری بات گناہ تو ہے، دوسری بات کا یہ مطلب نہیں کہ جائز، گناہ تو ہے، مگر عادت بنا لی شراب نوشی تو وہ اس گروہ میں آ گیا. وہ آپ والدین، اور تیسرا جو اپنے والدین کا آپ ہو چکا. اب ذرا یہ بھی دیکھ ایک اپنی اصول بھی، کہ جب ایک جیسی سزا دین کو بتائی جاتی تو یقیناً ان تینوں کا گناہ یا بالکل ایک جیسا ہوتا ہے یا بہت قریب قریب ہوتا. تو ان میں ایک ہے جو وہ مسلسل شراب پی رہا. ہمارے یہاں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے تو اسی بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ان حرام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، مگر شرابی کو اور والدین کے نافرمان کو اسلام نے ایک کیٹیگری میں رکھا اور بتایا ہے کہ جنت کو چھوڑو، جنت کی خوشبو، بلکہ جنت کی خوشبو بھی چھوڑو، اللہ میدان قیامت میں جہاں سارے آدم سے قیامت تک کے انسان جمع، ہر ایک کو دیکھ رہا، ان کو دیکھنے کو اور بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا. یہ اپنی جگہ ایک مرحلہ. اس کے بعد پھر یہ کہ جب مجھے پہلی حدیث سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جب جنت والا جنت میں پہنچا اور جہنم والا جہنم میں، کون جنت میں پہنچا؟ کن بارن، والدین پہ نیکی کرو جنت تمہاری، کن آفن، والدین کی نافرمانی کرو جہنم تمہاری. پھر اس کے بعد یہ پیغام بھی معصوم نے دے دیا کہ جنت و جہنم میں پہنچنے کے بعد پھر اب کون سی جگہ ملے گی. جملہ ہے امام کا، بین الانبیاء، بین الانبیاء والبار درجہ و بین الفرائنا والآخت درجہ، اور بعض روایتوں میں ترتیب الٹی کہ بین البار والانبیاء درجہ و بین الآخت والفرائنا درجہ. یہ تو آپ کو معلوم ہے عربی کا جملہ، اکثر علماء بتاتے ہیں کہ جنت میں درجات ہوتے ہیں، جہنم میں درجات ہوتے ہیں. درجہ اس سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر جا رہی، ذرا کا اس سیڑھی کو کہتے ہیں کہ جو نیچے جا رہی ہے. تو معصوم کہہ رہے ہیں کہ بین البار والانبیاء، والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا اور انبیاء، ان کے بیچ میں درجت فقط ایک درجہ ہوگا، یعنی بالکل جو انبیاء سے ملے ہوئے مکانات، بالکل جو مستقل مکانات، وہ ہیں ان کے کہ جو اپنے والدین کی حق کا خیال کرنے والے. بین البار والانبیاء درجہ، وہ بین العاقِ والفرائنا درجہ، فرائنا فرعون کی جمع، اور عاقِ والدین اور فرعون کے درمیان صرف ایک درجہ. وہ نیچے اترنے والی سیڑھی جو جہنم کے ساتویں طبقے سے کیا رہی، تو وہاں پر فرعون کے برابر جس کو جگہ ملے، وہ فرعون انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، تو اپنے آپ کو خدا کہلواتا، اس کا پڑوس کس کو ملے گا؟ جو عاقِ والدین ہوگا. البتہ میں ضمناً ایک بات بتا دوں، اس بات سے میں اس لیے بھی گھبراتا ہوں کہ کہیں آپ اسی بات کو پوری گفتگو نہ سمجھ بیٹھے. نہیں، یہ بھی ایک ضمنی ایک بات کہ والدین کا جو اتنا حق اسلام جب بتا رہا، شاید آئندہ میں وضاحت کروں، اس کے اندر والدین جسمانی اور والدین مانوی اور روحانی دونوں آتے. فرعون کے درجے سے ملا ہوا درجہ آپ کے والدین کا ہوگا. والدین جسمانی کون ہے؟ ہمارے وہ والدین کہ جن کے سبیل سے ہم اس دنیا میں آئے. اور والدین روحانی یا مانوی کون ہے؟ انا و علی ابو الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، وہ پیغمبر اسلام کی مجہور حدیث ہے. تو آپ کے والدین کی جو حدیثیں آ رہی، اس میں یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا، لیکن اس کو مکمل پہلو نہ سمجھے، یہ نہیں کہ ساری حدیثیں اسی کے لیے ہیں. لیکن وہ جو یہ ایک حدیث آ گئی کہ مثلا بالکل فرعون سے ملا ہوا مقام آپ کے والدین کا، اس میں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں تو ویسے اپنے والدین کا حق ادا کرتے ہیں، مگر رسول کا یا علی کا حق ادا نہیں کرتے، اور عام والدین کے نام فرمان بھی آ گئے. تو اب جنت و جہنم کے مسئلے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ ہمیں جگہ کہاں ملے. حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب یہ سوال کیا تھا کہ پروردگارا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، تو تلاش بسیار کے بعد پتا چلا کہ ایک ایسا قصائی کہ جس کی نماز ہو یا روزہ، عبادتیں ہوں یا عام اعمال، بالکل ایک عام کیٹیگری کے مومن کے ہیں. پھر اس کا بڑا مقام کیسے ملا؟ صرف اس لیے کہ اپنی اپاہج زمین گیر ماں کا انتہائی خیال رکھنے والا تھا، تو موسیٰ جیسے نبی کا پڑوسی بنا. بہرحال یہ پانچویں بشارت یا پانچویں خوشخبری ملی، اور پانچواں عذاب کا مشتہ ملا ان لوگوں کو جو اپنے والدین کے حق میں نافرمانی کرنے والے. اس کے ساتھ پھر ہمارے سامنے وہ مشہور حدیث بھی آتی کہ جس کے اندر معصوم دو مرتبہ اور جبرائیل نے تین مرتبہ جس طرح لعنت اپنی زبان سے ادا کیا، جو میں اکثر مجلس میں پڑھا کرتا ہوں، بہار الانوار کی حدیث کہ ایک مرتبہ پیغمبر جب مسجد النبوی میں ممبر پہ تشریف لے جا رہے تو تین بار رک کے پیغمبر نے آمین آمین کہا. پتا چلا کہ بات کیا تھی کہ جب پیغمبر ممبر پہ جا رہے اسی وقت جبرائیل مسجد میں داخل ہوئے، اور ہر سیڑھی پر پیغمبر نے قدم رکھا اور جبرائیل نے ایک ایک گناہگار کا تذکرہ کیا. ان میں سب سے پہلا تھا وہ آدمی کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا مگر پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا پایا. ملعون 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 ہے وہ، ملعون ہے وہ، ملعون ہے، جبرائیل نے کہا اور پیغمبر نے آمین کہی. اسی کو ہم کہتے ہیں تقریر معصوم، کہ پیغمبر نے لفظ لعنت زبان سے نہیں نکالا مگر آمین کہہ دینا جبرائیل کی لعنت کو تذکیر کر رہا. اس کے بعد دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا، جبرائیل نے کہا کہ وہ ملعون ہے وہ ملعون ہے وہ ملعون ہے، کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں دیکھا اور ان کی خدمت کر کے ان کی خوشی کو حاصل نہ کر سکا. پیغمبر نے کہا آمین آمین، اے جبرائیل لعنت تیری ہو، مگر میں بھی اس سے آمین کہہ رہا ہوں. یا معصوم کی وہ حدیث کہ ملعون ملعون من ضرب والدی وہ ملعون ملعون من آپ کا والدین، کہ لعنت اور لعنت، یہ تو امام کہہ رہے ہیں اس آدمی پر کہ جو اپنے والدین کو مارتا، اور لعنت اور لعنت اس آدمی پر جو اپنے والدین کے دل کو تکلیف پہنچاتا کہ ان کا آپ بنتا. معصوم کی لعنت یا لعنت کے جواب میں معصوم کی آمین، یہ لعنت کا مطلب کیا؟ لعنت اسلام میں کوئی گالی تو نہیں، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت خدا سے مکمل کٹ جانا. اب کسی رحمت خدا سے نہ دنیا میں ملے گی نہ آخرت، یہ ہے لعنت. تو آپ کے والدین پہ لعنت آئی تو اس کو گالی نہیں پڑی، اس کو یہ خبر سنائی گئی کہ نہ دنیا میں کوئی رحمت خدا دینے لیے نہ آخرت میں کوئی رحمت خدا دینے لیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں احکامات ارشادی کے پہلو کو بھی ذہن میں رکھتے چلے کہ کتنے نقصانات ہیں کہ جو ہم کو مل رہے ہیں فقط اس ایک غلطی کی وجہ. اس کے بعد معصوم کا وہ جملہ کہ من نظر، جس آدمی نے نظر ڈالی، ماں پر غصے کے عالم اپنے والدین پر، وہ عمر ظالمان ہے جبکہ والدین اس پر ظلم بھی کر رہے ہیں، جس نے نگاہ جلال یا نگاہ غضب سے اپنے والدین کو دیکھا، من نظر ماں پر وہ عمر ظالمان ہے، اپنے ان والدین پر جو اس سے ظلم کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ لن یقبل اللہ الصلاۃ، کہ ساری نمازیں قبولیت کی منزل سے رک گئی، کوئی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. اور جس کی نماز رک گئی اس کے اعمال کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی، بلکہ جس نے کہا مورید نماز کی حدیث، ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کا حق پر یامل الیہما شاء، اے آپ کے والدین معصوم کہہ رہے ہیں، جو نیکی تجھے چاہتا ہے کر لے، جو نیکی تیرا دل چاہتا ہے کر لے، اس لیے کہ اللہ کسی عمل کو قبول کرنے والا نہیں. اس آدمی کی جانب سے جو اپنے والدین کا نافرمان معصوم کہہ رہے ہیں، البتہ عمل غلط نہیں، قبولیت الگ مسئلہ ہے، غلط ہونا الگ مسئلہ، قبول نہیں یعنی اپنے تمام اعمال کے ثواب سے وہ اپنے آپ کو محروم کر بیٹھا، فقط اس لیے کہ والدین کا حق ادا نہ کیا. ذرا دیکھیے وضو میں انسان کتنی احتیاط کرتا، غسل میں انسان کتنی احتیاط کرتا، نمازوں میں انسان کتنی احتیاط کرتا، فقط اس لیے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. اور جو تمام عبادات کے ثواب کو ضائع کرنے والا مسئلہ ہے والدین کا، اس میں اتنی بھی احتیاط نہیں کی جاتی جتنی احتیاط بال پوائنٹ کی روشنائی کے دھبے کو تلاش کرنے کے لیے کی جاتی، کہ ہاتھ سے کہیں کوئی اتنا سا دھبا نہ لگا جو ہماری ساری نماز کو غلط کر دے. اس کے لیے جتنی احتیاط ہو رہی اتنی احتیاط بھی اپنے والدین کے خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کی جا رہی، جبکہ معصوم اعلان کر رہے ہیں کہ ساری عبادتیں تمہاری ٹھکرائی جائیں گی. اس کے بعد ہمارے سامنے والدین کا حق ادا کرنے اور نہ کرنے والے کو جملہ بھی آ گیا کہ پروردگار نے دو فرشتوں فقط کس ایک کام کے لیے پیدا کیا، کہ ایک فرشتہ آواز لگاتا رہے کہ پروردگار دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے بچا اور دنیا اور آخرت کی ہر نیکی عطا کر اس کو کہ جو اپنے والدین کا حق ادا کر رہا، اور ایک فرشتہ آواز نہیں لگاتا کہ پروردگار دنیا اور آخرت کے تمام حق